مورخہ 13 جون 2000 عیسوی، بھٹکل مسلم جماعت دبئی کے حلقے خواتین میں ہوا۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی کا خطاب دو حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیے خطاب کا دوسرا حصہ۔ ترتیب و پیشکش bhatkalis.com۔
وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی تمہیں اپنے اندر شیطان کا اثر محسوس ہو تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ آپ کو بہت سخت گرمی لگ رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ آپ نڈھال ہو کے گر جائیں گے سڑک پہ چلتے ہوئے، تو آپ کو چاہیے کہ فوراً سائے میں آ جائیے۔ اگر سائے میں بھی سکون نہ ملے تو فوراً آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں آ جائیے، کچھ اتنی ٹھنڈک مل جائے کہ اس گرمی کا جو اثر پڑ رہا تھا لگ رہا ہے کہ سر چکرا جائے گا، نڈھال ہو کے گر جائیں گے، اپنے تحفظ کے لیے کیجیے۔ تو انسان کسی بھی بیماری کسی بھی آزادی سے بچنے کے لیے علاج کی طرف بھاگتا ہے۔ ایسے ہی اگر شیطان کا اثر محسوس ہو، یعنی شیطان کا اثر کیا ہے، بری بات کی طرف ذہن جا رہا ہو، کسی غلط کام میں مشغولیت ہو رہی ہو، طبیعت خیر سے ہٹ رہی ہو، دل برائی کی طرف مائل ہو رہا ہو، خواہش یہ اٹھ رہی ہو کہ ٹی وی دیکھیں، فلمیں دیکھیں، برہنگی دیکھیں، فحاشی دیکھیں، ناول گندے پڑھیں، بری باتوں کے لیے طبیعت میں اکساہٹ پیدا ہو رہی ہو، ذہن غلط چیزوں کی طرف مائل ہو رہا ہو، بدنیتی آ رہی ہو، دماغ میں آخرت کی بات کی جگہ دنیا کی باتیں ٹھسی چلی جا رہی ہوں، جب ایسا ہو رہا ہو، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو شیطان کو تو نہ گولی مار کے آپ ختم کر سکتے ہیں، نہ تلوار اس پر چلا سکتے ہیں، نہ جوتی ہی مار کے بھگا سکتے ہیں۔ اگر ایک عورت بہادر ہے، گھر میں خدا نخواستہ چور چلا آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے بہادری میں وہ جوتی ہی سے مارے اس کو، چمٹا پھکنی چلائے۔ یعنی اگر کوئی غلط قسم کا اوباش آدمی آ رہا ہے اور عورت میں جرت اور ہمت ہے تو وہ مقابلہ کرے، تو آپ سوچئے کہ سب سے بڑا اوباش تو شیطان ہے، اور یہ سب سے بڑا اوباش اور بدماش گھروں میں گھس رہا ہے، اور عورت نے چمٹا لے رہی نہ پھکنی لے رہی نہ اس کو مارنے کے لیے تیار۔ کوئی غنڈہ آ جائے، اوباش آ جائے، نالائق آ جائے، بدماش آ جائے، تو ایک شور مچ جائے گا، ہنگامہ ہوگا۔ مرد ہوں گے تو مردوں سے کہا جائے گا کہ اس کو نکالیے، اور صرف عورتیں ہوں گی تو اپنے تحفظ کے لیے آخری کوشش کریں گی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ سب سے بڑا بدماش اور اوباش شیطان، اس کے لیے گھر میں دروازے کھول دیے جائیں، تو اس کو تو ہم مادی ہتھیار سے نہیں مار سکتے۔ اللہ تعالی نے اس کو مارنے کا بہترین ہتھیار دے دیا۔ اوروں کے لیے تو ہتھیار کے بڑے مسائل، لائسنس نہیں ملتا، اور لائسنس مل بھی جائے تو ضرورت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، اور ہمت ہو بھی جائے تو پھر آدمی ڈرتا ہے کہ کیس نہ بن جائے بڑا، تو مرتے ہوئے 10 مرتبہ سوچتا ہے۔ لیکن شیطان کو گولیوں سے بھوننے کے لیے خداوند قدوس نے بہترین لائسنس والی رائفل دے دی، اور وہ کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ کہ خدا مدد دینے والا ہے، اے اللہ میری مدد فرما دے اس خبیث شیطان کے مقابلے میں، آپ جیسے یہ کہیں گے تو کمپیوٹر اور ٹیلی فون اور جدید ترین آلات تو بہت دیر لگائیں گے، آپ کی اس بات میں ایک سیکنڈ کا لاکھواں حصہ نہیں لگے گا کہ خدا کی رحمت فوراً آ جائے گی۔ اور فرمایا گیا، خود اللہ کی طرف سے فرمایا گیا، جب بھی تمہیں کچوکا لگے شیطان کا، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کے قلعے میں آ جاؤ، فوراً اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی حمایت مانگ لو، من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو مردود ہے، تو کیا ہوگا، حفاظت ہو جائے گی۔ تو بچے کے کان میں یہ جو بول ڈالے گئے نا، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ بچہ سمجھ لے اور اس میں شعور پیدا ہو جائے، بعد میں انشاءاللہ یہ بول جو ڈالے گئے ہیں پلے کریں گے، یعنی ٹیپ میں جو چیز ریکارڈ کی آپ نے وہ نکلے گی، چاہے آپ 5 سال بعد سنیں، جیسے ہی بٹن پلے کا دبائیں گے تو جو چیز ٹیپ کی تھی وہ نکلے گی۔ اسی طرح بچے کے کان میں جب اذان دی گئی، اگر برے ماحول میں وہ مبتلا نہ ہوا، یعنی اگر آپ نے اس کو کانوینٹ میں بھیجا کہ وہ عیسائیوں کی تربیت میں رہے، اگر آپ نے اس کو انگلش میڈیم اسکول میں بھیجا کہ اس کو اللہ سے ہٹا کر غیر اللہ سے وابستہ کیا کر دیا جائے، اگر آپ نے یہ چاہا کہ یہ صرف یہ پیسہ کمانے والی مشین بن جائے اور پھر اس کے اخلاق رہے نہ رہے، عقیدہ اس کا باقی رہے نہ رہے، اس سے کیا لینا دینا، بس یہ کماؤ پیر بن جائے، پیسہ ڈھوڑو کے لائے اور گھر میں سامان رکھے اور کھانا کھلائے، اگر اس کو مشین بنانے کے لیے آپ نے چاہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیطان کو کمک فراہم کر دی کہ میاں شیطان مایوس نہ ہو اور پھر اس کے اخلاق رہے نہ رہے، عقیدہ اس کا باقی رہے نہ رہے، اس سے کیا لینا دینا، بس یہ کماؤ پیر بن جائے، پیسہ ڈھوڑو کے لائے اور گھر میں سامان رکھے اور کھانا کھلائے، اگر اس کو مشین بنانے کے لیے آپ نے چاہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیطان کو کمک فراہم کر دی کہ میاں شیطان مایوس نہ ہو، میرا بیٹا بھی تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے. تو اپنے بیٹے کو شیطان کے حوالے کر دیا. اور کتنے بیٹے ہیں اچھی ماؤں کے جو غیروں کے ہاتھ میں جا کے برباد ہو گئے. ماں ذکر کرتی تھی، تہجد پڑھتی تھی اور بیٹا فرض بھی نہیں پڑھتا. آج کتنے مسلمانوں کے بیٹے ہیں، کتنے ایسے فرزند ہیں ملت کے، کتنے ایسے نونحال ہیں جن کو ماؤں اور ان کے باپوں نے مل کر دینی اعتبار سے قتل کر دیا. اگر کسی گھر میں یہ واقعہ ہو رہا ہو کہ ماں بچے پر چھری چلا رہی ہو تو ایک کوہرام مچ جائے گا، لوگ بالکل دیوانے اور مجنون ہو جائیں گے، ارے کیا ہو رہا ہے. لیکن بتائیے مجھے کہ جسم زیادہ قیمتی ہے یا ایمان زیادہ قیمتی ہے؟ اور اگر آپ یہ کہیں نہیں ایمان زیادہ قیمتی ہے کیونکہ ایمان کی خاطر جہاد کا حکم ہے، جہاد میں جان چلی جاتی ہے، ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں ایمان کی بلندی کے لیے، تو ایمان زیادہ قیمتی ہوا کہ ایمان کی خاطر حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک کان کاٹ دیے گئے، ایمان کی خاطر مصعب ابن عمیر شہید کر دیے گئے، ایمان کی خاطر حضور کے عزیز ترین افراد کو سزائیں دی گئیں، تو ایمان بڑا ہوا یا جسم بڑا ہوا؟ اور ظاہر جب ایمان بڑا ہوا تو ایمان قتل ہو اس پر کوہرام مچنا چاہیے، یا جسم قتل ہو تو مچنا چاہیے؟ اگر کسی بچے کے خون کے فوارے چھٹ رہے ہوں اور ماں باپ چھریاں چلا چلا کر اس کی رانیں کاٹ رہے ہوں، زندگی کی حالت میں پسلیاں اس کی نوچ رہے ہوں، تو یہ ہلکی بات ہے اس کے مقابلے میں کہ اسے غیروں کے غیر مسلموں کے حوالے کر کے اس کے ایمان کے حصے بخرے کر رہے ہوں اور اس کے ایمان پہ ڈاکے ڈلوا رہے ہیں. یہ زیادہ بڑے مجرم ہیں ماں باپ کہ اپنے بچے کے ایمان کی انہیں فکر نہیں، کیا چاہتے ہیں یہ بچے سے. تو واقعہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان جب دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ذہن و دماغ پر نقش کر دی جائے توحید. اور جب توحید کا ماحول قائم رہے گا اور کوئی اور بات داخل نہیں کی جائے گی، یعنی جیسے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. ہندو کے گھر میں ہو یا مسلم کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں، جب بچہ پیدا ہوا تو مسلمان ہوا. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ او یو مجسانی ہی، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا پارسی بنا دیتے ہیں، اور اسی پر قیاس کر لیجئے کہ ہندو بنا دیتے ہیں، سیکولر بنا دیتے ہیں، بے دین بنا دیتے ہیں، فاسق بنا دیتے ہیں، عیاش بنا دیتے ہیں، فاجر بنا دیتے ہیں. یہ ماں باپ کی پہلی حرکت ہوتی ہے. ورنہ بچہ جب پیدا ہوا تو مسلم تھا، ہر گھر کا بچہ مسلم ہے، اب ماحول اس کو بگاڑتا. تو ہم لوگوں کو جو تعلیم ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں توحید کے بول ڈال دیے جائیں، یعنی پہلا جو ٹیپ اس کا تیار ہو وہ توحید اور رسالت کا ہو. اس کو اگر باقی رکھا پھر آپ نے ملوث نہ کیا تو پھر انشاءاللہ یہ توحید پروان چڑھے گی. یا ایسے ہی جیسے گھر میں کھانا پکانا شروع کیا، بہترین بریانی پک رہی ہے، عمدہ قسم کی مچھلی پک رہی ہے، چیزیں تیار ہو رہی ہیں، تو صاف ستھرا برتن ہے، صاف ستھرا سامان ہے، صاف ستھرے مسالے ہیں، پیاز ہے اور ناریل ہے وغیرہ وغیرہ، تو بہترین ڈش تیار ہو رہی. لیکن اگر اسی ڈش میں خدا نخواستہ کسی نے جنون میں، سنک میں، غلاظت کی پسندیدگی میں پیشاب کے چند قطرے ڈال دی، غلاظت کی سیک ڈال دی لا کر، اب آپ سوچئے کہ یہ لذیذ ترین کھانا آپ کو اچھا لگے گا؟ اس لذیذ کھانے کو، اس صاف ستھرے کھانے کو کس مجرم نے بگاڑا جس نے نجاست لا کے ڈالی؟ بالکل اسی طرح جس نے اپنے بچے کو غلط فلمیں دکھائیں، غلط تعلیم دی، عیسائیت کی، ہندو مت کی، سیکولرزم کی، غیر اللہ کی تعلیم دی، اس مجرم نے پیخانہ لا کے ڈال دیا کھانے میں. کھانے میں پیخانہ ڈالنے سے بڑا جرم ہے یہ گھناؤنا کہ اپنے بچے کی طبیعت کے اندر اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی باتیں ڈال دی. یہ گھروں میں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو کیا عورتیں مجنون ہو گئیں؟ عورتیں پاگل ہو گئیں کہ وہ ڈشوں میں اور کھانے کے اندر غلاظتیں ڈال لیں؟ ارے کھانا 100 مرتبہ خراب ہو جائے تو پھینک دو، پھر کھانا آ جائے گا، لیکن تمہارا بچہ خراب ہو گیا، اگر یہ محمدی نہ رہا، اگر یہ اسلامی نہ رہا، تو پھر تمہیں اس کا بدل کہاں سے ملے گا؟ بچہ قیمتی ہے، کھانا قیمتی ہے، لیکن آج اپنی نسل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس لیے کہ آخرت کی فکر نہیں، اس لیے کہ اللہ کی محبت نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ سے عشق نہیں، اس لیے کہ پیسے کی، مادیات کی محبت دل میں بیٹھ چکی. اندر سے کفر، اوپر سے ایمان ہو گیا ہے. عملی کفر، ہم نہیں کہتے کہ اعتقادی کفر ہے، لیکن عملی کفر پیدا ہو گیا ہے. معاشرہ ہمارا عملی طور پر کافر ہو چکا ہے، اس لیے وہ یہ حرکت کر رہا ہے، ورنہ مومن معاشرہ جان دے دیتے تھا، ایمان کے لیے تیار نہیں. بلال کو سزائیں دی جا رہی ہیں، کون سہ سکتا ہے ان سزاؤں کو؟ اور سمیہ کو سزائیں دی جا رہی، کون سہ سکتی ہے آج کی خاتون اس سزا کو جس کو سمیہ نے سہا؟ اور پھر ایک وقت آیا کہ ابو جہل نے برچھا مارا. سمیہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ شرمگاہ پر برچھا مار کے انہیں شہید کر دیا. شہید ہونا گوارا ہو گیا، لیکن یہ نہیں گوارا ہوا کہ ایمان میں کمی آ جائے، ایمان میں کمی آ جائے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ظلم ہوا جب وہ نکل رہی تھی مکہ مکرمہ سے، ان کو کس طرح سے نیزہ مارا گیا، جس کے نتیجے میں وہ گری اونٹ جنین ساقط. یہ سارے مظالم مکہ مکرمہ میں، ام عبس، زنیرہ، ام نہدیہ اور کتنی ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایسا ظلم ہو رہا تھا کہ دبئی کی دھوپ اور دبئی کی یہ ابتدائی گرمی، اگر یہاں ایک گھنٹے کسی خاتون کو کھڑا کر دیا جائے تو تڑپ جائے گی، تلملا جائے گی. اور مکہ مکرمہ کی نہایت سنگلاخ وادیوں کے اندر ریت پر لٹایا جا رہا ہے اور دھوپ میں سے گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کو فروغ کرنے کے لیے تیار نہیں. آج ہماری یہ مائیں بہنیں کہتی ہیں، کسی کا نام سمیہ، کسی کا نام فاطمہ، کسی کا نام خدیجہ رکھتی ہیں. نام تو انہوں نے وہ اختیار کیے اور طریقہ اختیار کیا امریکہ کی فلم ایکٹریسوں کا، طریقہ ان کا پسند، فیشن ان کے پسند، طریقے ان کے پسند، اور نسبت کی جا رہی ناموں کی. تو ناموں سے کام چلتا ہوتا تو کام چل جاتا جاہلیت والوں کا. انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا، تو اللہ نے انہیں عزت دی، اور جنت میں ان کے جو مقامات ہوں گے کون ان کا تصور کر سکتا ہے؟ ہم ایک گھنٹے کی دھوپ نہیں برداشت کر سکتے آج. اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ مسلسل دھوپ برداشت کر رہی تھی. وہ خواتین کیسی باعزت خواتین تھی، ان کے پاس اگر مال تھا تو اسلام کے لیے، جان تھی تو اسلام کے لیے، اور گھر تھا تو اسلام کے لیے. ایک طرف حضرت ارقم ہے کہ ان کا گھر اسلام کے لیے وقف، ایک طرف حضرت خدیجہ ہے کہ ان کی ساری دولت حضور کے قدموں میں پڑی ہوئی. آج عورت شوہر کو پریشان کر رہی ہے کہ میرے 20 جوڑے بناؤ، میرا اچھا محل بناؤ، مجھے اچھی طرح سفر کراؤ، مجھے لے جاؤ ٹھنڈی جگہوں پہ سیر کراؤ. اور وہ تھی حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اپنی دولت جو انہوں نے مدتوں میں کمائی تھی وہ نبی کے قدموں میں ڈال رہی تھی کہ بس دین کے فروغ کے لیے میری جان حاضر ہے. تو ہم نسبت رکھتے ہیں اتنی بڑی بڑی، پر ہمارا عمل کتنا خراب ہے. بات یہ ہے کہ اذان کے ذریعے جو تعلیم دی گئی ہے، کتنی تعلیمات سے میں ان کو پھیلاؤں تو کئی کئی دن ناکافی ہو جائیں. میں نے تو صرف ایک بات لی ابھی، صرف اذان پر گفتگو کر رہا ہوں کہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس میں کیسی معنویت ہے؟ یہ تو رسم بن گئی. او بھائی، کوئی ملا صاحب، کوئی مؤذن صاحب، کوئی مولانا صاحب مل گئے، ارے مولانا صاحب آئیے بچے کے کان میں اذان دے دیجیے. یعنی ایک رسم پوری کیجیے، جیسے پنڈت کو بلا کر ہندوؤں کے یہاں رسم پوری کر لی جاتی ہے. اور اکثر مولانا بھی جا کر کان میں دو بول بولتے ہیں اور مٹھائی کھا کے رخصت ہو جاتے ہیں. وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس کا پیام کیا ہے، وہ تو بتا دو بھائی. نکاح پڑھانے کے لیے بلایا قاضی صاحب کو، قاضی صاحب نے 2-4 بول اپنے سنائے اور نکاح ہو گیا. صاحب نکاح اس طرح ہوتا ہے؟ ارے نکاح تو ایک پیکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، ازدواجی اسلامی زندگی کا معاہدہ. نہ عورت جانتی ہے کہ اسلامی ازدواجی زندگی کے احکام کیا ہیں، نہ شوہر نامدار جانتے ہیں. اور دونوں کو جوڑ دیا تو ان کا جوڑنا ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کا اور اونٹنی کا اور بیل کا اور گائے کا جوڑنا ہے. یہ جانوروں کی شادی، یہ غیر مسلموں کی شادی، اسلامی شادی میں یہ بتانا چاہیے کہ معاہدہ کس چیز پہ ہو رہا ہے. پہلے تم اللہ کی وحدانیت مانو, پہلے نبی کی رسالت مانو, پہلے اسلام کے حکم ہونے کو مانو, شریعت کے برحق ہونے کو مانو, پھر اس کو مانو کہ تمہاری شادی شریعت کے خلاف نہیں ہوگی تو کہو میں نے قبول کیا. لیکن آج حالت یہ ہے کہ عورتیں اپنے یہاں رسموں میں مست ہیں اور مرد مسجد میں یا کہیں کسی خیمے اور شامیانے کے نیچے قاضی صاحب کو بلا کر اپنے نکاح کو جائز کروا رہے ہیں. بس ایک معاشرہ ہے بالکل منافقانہ معاشرہ, غافل قسم کا معاشرہ, رسموں میں بندھا ہوا معاشرہ. عورتوں کو چاہیے کہ جب نکاح کی کوئی تقریب کا موقع آئے تو کہیں مردوں سے کہ ہمیں سنائیے کہ کیا بات پڑھی جا رہی ہے, قرآن کی کون سی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں, ان کا مطلب بتائیے, ہم کو جاہل مت رکھیے. چاہیے تھا کہ عورتیں مطالبہ کریں, اس لیے کہ جب تک قرآن نہ سمجھا جائے گا, حدیث نہ سمجھی جائے گی, اور جب تک سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معلومات نہ ہوں گی تو عمل کے امکانات بھی پھر پیدا نہیں ہوں گے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک کان میں اذان دی جاتی ہے, اذان میں ایک نقطہ توحید کا ہو, دوسرا نقطہ رسالت کا. اذان میں یوں کہا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی توحید کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ مالک اور رب و خالق ہے و معبود ہے, اور دوسری بات یہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نجات ہے, وہ نبی ہیں, ہمارے قائد و رہبر ہیں, انہی کے راستے پہ چلنا ہے. یہ بچے کے کان میں آپ نے کہا تھا, کہلوایا تھا؟ ذرا میری مائیں بہنیں سوچیں کہ بچے کے کان میں جب انہوں نے یہ کہلوایا تھا کہ نبی کے راستے پر ہی چلنا ہے, پھر بچہ اگر نبی کے راستے پہ نہیں چل رہا تھا اور وہ اس کی اصلاح بھی نہیں کر رہی تھی تو وہ مجرم ہے کہ نہیں؟ یہ تو پہلے ہی دن طے کروایا گیا تھا, پیدا ہوتے ہی پہلی مہر لگائی گئی تھی کہ صاحب محمد کے راستے پہ چلنا ہے. اس کے بعد اگر کسی اور کے راستے پہ چلایا ماں نے خوشی سے, ایک تو یہ کہ بچہ باغی ہو گیا, سنتا نہیں ماں کی بات, باپ کی بات سنتا نہیں, نالائق قسم کا ہے بچہ, تو بھئی اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے. لیکن آپ کا بڑا اچھا سا پوت ہے, بڑا پیارا ہے, بڑا لاڈلا ہے, سینے سے آپ اسے لگاتی ہیں اور اس کے بعد اس کو نبی کا طریقہ نہیں سکھاتی, دعائیں نہیں سکھاتی, نماز نہیں سکھاتی, سنت نہیں سکھاتی, تو آپ جرم کر رہی ہیں, جہنم کے لیے اسے تیار کر رہی ہیں. بچے تو اس لیے پالا جا رہا ہے کہ جہنم میں جلے ہو, اس لیے اس کو موٹا لمبا تونگا بنایا جا رہا ہے کہ زیادہ اچھی طرح سے گوشت جلے اس کا. تو یہ کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں, عورت کہتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا, ہمارے محبوب, ہمارے قائد, ہمارے رہبر, اللہ کے پیغمبر ہیں, ہم انہی کے راستے پہ چلیں گے, انہی کی سنت اختیار کریں گے, انہی پر مریں گے, انہی پر جان چھڑکیں گے. یہ عہد میں ہم نے بچپن سے کیا ہے, کرایا ہے. اب ایک ماں جو کسی دن بچی تھی تو اس کے کان میں یہ بات ڈالی گئی تھی, پھر وہ اماں بن گئی, اب اس کے بچے اور بچیاں ہیں تو اپنے بچوں اور بچوں کے کان میں یہی صدا اس نے ڈلوائی, اور یہ سلسلہ دراز ہے, چل رہا ہے. تو یہ رسم نہیں, اسلام میں رسم وسم نہیں ہوتی, اسلام میں تو حقیقت ہی حقیقت ہے بس. تو اگر ہم صرف اذان سمجھ لیں اور اس کے بعد کیا ہوا, دوسرے کان میں اقامت کہہ دی گئی. اذان اور اقامت کے درمیان میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ 10-15 منٹ کا. یہ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ اے ماں, اے باپ, تیرے بچے کی زندگی 10-15 منٹ کی ہے, یوں سمجھنا. ادھر اذان ہوئی, ادھر اقامت ہو گئی, اب اس چھوٹے سے دائرے کی زندگی ہے. ہو سکتا ہے یہ 10 سال میں ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے 30 سال میں, ہو سکتا ہے 50 میں, ہو سکتا ہے 70 میں, ہو سکتا ہے 100 میں, لیکن اس کو سمجھنا ایسے ہی کہ عشیتن و ضحاہا, ایک شام ہے, ایک دوپہر ہے, ایک صبح ہے, یہ چند گھنٹوں کی زندگی. اور اقامت کہنے کے بعد ایک عجیب اور اشارہ ہے کہ دوسرے کان میں اقامت کہہ دی گئی, اقامت کے بعد فوراً نماز ہوتی ہے. تو گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ بس اب اس کی موت ہوگی تو اس کی نماز پڑھی جائے گی. اقامت کہہ دی گئی, اب یہ لٹایا جائے گا تو سب لوگ کھڑے ہوں گے, اللہ اکبر کہہ کر اس کی نماز پڑھ لیں گے, اس کو قبر میں ڈال دیا جائے گا. یہ ساری باتیں جو ہیں فی الحقیقت یہ ایک بڑی دعوت ہیں, بڑی تلقین ہیں. کاش کہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں یہ طے کر لیں کہ ہمیں اسلامی زندگی گزارنا ہے. وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو اپنے نگاہ میں رکھیں, وہ حضور کی بنات طاہرات کو اپنی نگاہ میں رکھے, ہر وقت ان کے بارے میں سوچے. وہ صحابیات کے قصے پڑھیں. سیرت رسول اور سیر الصحابیات گھر گھر پڑھی جانی چاہیے. اگر یہ کتابیں گھر میں پڑھی جائیں گی, اور آج تو ماشاءاللہ کمپیوٹر پہ بھی چیزیں اسلامی آ گئی ہیں, اگر کسی کے ہاں کمپیوٹر ہے تو وہ اس میں اسلامی چیزیں پڑھے, اگر کسی کے پاس جدید وسائل ہیں ٹیپ وغیرہ ہے تو اسلامی کیسٹ سنے, کوئی غلط بات گھر میں گھسنے نہ پائے. جس طرح گھر میں کوڑا پسند نہیں, گھر میں جالا پسند نہیں, گھر میں غلاظت پسند نہیں, عورتیں جو بڑی نفاست تباہ رکھتی ہیں گھر کو صاف کرتی ہیں, دھوتی ہیں, چاہتی ہیں کہ گھر میں جالا نہ رہے, گھر میں کوڑا کرکٹ نہ رہے, ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ کا گھر زیادہ قیمتی ہے یا آپ کا دل, آپ کا دماغ؟ اگر گھر کے جالے اور کوڑے کو صاف کرنے کی آپ کو فکر ہے تو دل میں جو بری نیتیں ہیں ان کا جالا کیوں نہیں صاف کرتی؟ اگر دماغ میں جو غلط خیالات ہیں ان کے کوڑے کو صاف کیوں نہیں کرتی؟ اگر تربیت کے سلسلے میں غلط باتیں آ گئیں تو انہیں کیوں نہیں دور کرتی؟ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ آپ کو گھر کی دیوار زیادہ اچھی لگتی ہے اور دل اور دماغ نہیں اچھا لگتا, وہ آپ کے نزدیک کم قیمت کا ہے. تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ کہوں گا کہ عقیدے کے جالے صاف کیجئے, عبادات میں جو جالے لگ گئے ہیں انہیں صاف کیجئے, معاشرت اور ازدواجی زندگی گھریلو زندگی میں جو کوڑا کرکٹ آ گیا ہے اسے صاف کیجئے. یعنی یہ طے کر لیجئے کہ ہم اپنے گھر کو اسلامی زندگی کا ایک نمونہ بنائیں گے, اور ہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پڑھیں گے, صحابیات کی سیرت پڑھیں گے, اور اس میں جو ان کا نقشہ نظر آئے گا اس کو اپنے گھر میں نافذ کریں گے. دین کی تربیت کا اہتمام کیا جائے, حرام مال کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے, حلال پر قناعت کی جائے, اور یہ طے کیا جائے کہ زہد والی زندگی گزارنا ہے, مال کی زیادہ نہ فکر کرنا ہے نہ ساز و سامان کی, موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے, اس دن کو یاد رکھنا ہے جس دن زندگی ختم ہو جائے گی اور قبر کی گھاٹی سامنے آئے گی. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد پر ہی بس بات ختم کرتا ہوں کہ فرمایا اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت, فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. تو میری ماں و بہنوں, آپ بھی موت کو کثرت سے یاد کیا کریں, کیونکہ موت جب یاد آئے گی تو انشاءاللہ غیبت نہیں ہوگی, موت یاد آئے گی تو رسومات سے پرہیز ہوگا, موت کی یاد رہے گی تو مال و منال کی محبت نہیں رہے گی, موت کی یاد رہے گی تو آخرت کی فکر پیدا ہوگی, موت کی یاد سے جنت کا شوق پیدا ہوگا, موت کی یاد سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اضافہ ہوگا. تو موت کا کثرت سے تذکرہ کیا جائے, بار بار ذکر موت کا, اور اپنے بچوں میں جہاد کی اسپرٹ پیدا کی جائے. جس طرح حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چار بیٹوں کو, چار بیٹے بڑے اچھے ہٹے کٹے مضبوط, چار بیٹوں کو جہاد میں بھیجا, اور بھیجتے ہوئے وصیت کی اور نصیحت کی کہ بیٹوں پیٹ مت دکھانا, مجھے ذلیل مت کرنا کہ یہ کہا جائے کہ آپ کے بچے میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہو. اور واقعہ یہ ہے کہ وہ بچے بھی اتنے باہمیت اور غیرت مند اور سچے تھے کہ گئے اور جہاد میں لڑے اور شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد جب حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی گئی کہ آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے, تو واویلا کرنا, ماتم کرنا, چیخنا چلانا تو دور کی بات ہے, آج تو کسی کی ذرا سی موت ہو جائے, بوڑھا جو عمر پوری کر چکا وہ بھی مر جائے تو سینکڑوں آنسو بہائے جاتے ہیں, شور مچایا جاتا ہے, وہاں چاروں شہید ہو گئے تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم, اس اللہ کی میں تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے ان کی شہادت کی عزت بخشی. یہ تھی ماں, اس لیے کہ ماں کو فکر تھی جنت کی, وہ جان دیکھ رہی جنت کے بالا خانے میں بچے چلے گئے, اپنے وطن چلے گئے, جنت وطن, یہ دنیا وطن نہیں, یہ سرائے مسافر خانہ. تو ان کا ذہن ادھر فوراً جاتا تھا کہ اللہ انشاءاللہ وہاں ملائے, وہ لوگ پہلے چلے گئے میں بعد میں جاؤں گی. تو موت ان کے نزدیک ایک پل تھا جس کے ذریعے بندہ اللہ سے ملنے چلا جاتا تھا. تو بس یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے, اور مائیں اور بہنیں خاص طور پر فکر کریں کہ اپنے گھر کے ماحول کو خالص اسلامی ماحول بنائیں گی, اچھی کتابیں گھر میں ہوں, اچھے کیسٹ گھر میں ہوں جو سنے جائیں, اور گھر میں تعلیم کا اہتمام کیا جائے, اور وقتاً فوقتاً اجتماعات گھروں میں ہوتے رہیں, اور عورتیں دین کی بنیاد پر جڑتی رہیں, اور سیر الصحابیات کا کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ پڑھا جائے، سیرت رسول کا کچھ چیپٹر پڑھا جائے، اور گھر میں ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، نمازوں کی پابندی ہو، ایک جگہ پر مصلی بچھا رہے کہ یاد رہے ہر وقت نماز اس کی وجہ سے یاد آتی رہے، کسی ایک چوکی پر ایک مصلی بچھا رہے تاکہ جس طرح گھر کی اور چیزیں ہوتی ہیں، فرنیچر دیکھا، صوفہ سیٹ دیکھا، ڈائننگ ٹیبل دیکھی، باورچی خانہ دیکھا، نگاہوں کے سامنے یہ چیزیں تو آ رہی ہیں لیکن مصلی نگاہ کے سامنے نہیں آ رہا، وہ لپیٹ کے کہیں الماری میں رکھ دیا، اسے بھی نمایاں رکھا جائے کہ ہر وقت مصلی یاد دلاتا رہے نماز کو، اور اذان سنی جائے نماز کی طرف لپٹ کر نماز ادا کی جائے، اور پھر استغفر اللہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس طرح کے اذکار روزانہ اہتمام سے کیے جائیں. کم از کم اتنا ضرور کہوں گا کہ ہر عورت یہ طے کر لے آج ہی کسی مجلس میں کہ روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں گی، ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھیں گی، اور ایک تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کی ایک تسبیح پڑھیں. تین تسبیحات کا اہتمام ہر خاتون آج کی اسی نشست میں طے کر لے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی، راحتیں نصیب ہوں گی، اللہ اپنی رحمتیں نصیب فرمائے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے اور اچھے ماحول کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم کو اپنی توحید کا صحیح فہم نصیب فرما اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر سچا یقین عطا فرما. اے اللہ نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، ہمارے بچوں کی اسلامی تربیت کا اے اللہ انتظام فرما دے. اے اللہ برائیوں سے اور معصیتوں سے اور گناہوں سے پرہیز کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس گھر کو بھی برکت نصیب فرما اور اس گھر کو بھی اپنی رحمت کا مرکز بنا، اور جتنے بھی مسلمانوں کے گھر ہیں اللہ ان تمام گھروں کو اسلامیت کا مرکز بنا دے، اور اللہ اپنی رحمت وہاں نازل فرما، اور اللہ شیطنت کو گھروں سے دور فرما کر اپنے فضل و کرم سے نبی کے ماحول کو قائم فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کو دین کی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ خاص طور پر ہماری ماں اور بہنوں کو اے اللہ ایسا مدرسہ بنا دے کہ جس میں بچوں کی نونہالوں کی اچھی تربیت ہو، اور گھر کے ماحول کو ایسا اسلامی ماحول بنا دے کہ جس کے نتیجے میں ہماری نئی نسلیں اسلام کے ساتھ ابھرتی چلی جائیں اور ترقی کرتی جائیں. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے، اور جو ہم میں سے گزر چکے ایمان کے ساتھ اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانی دور فرما، جو مقروض ہوں ان کو قرضوں سے سبکدوش فرما دے. اے اللہ جو بھی جس طرح کی پریشانی میں ہو اسے نکال کر اسے عافیت تامہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. نداء الاسلام کیسٹ سیریز مندرجہ ذیل پتوں سے طرف فرمائیں، عبد المتین منیبی، پوسٹ باکس نمبر 3907، دبئی، یو اے ای. کیسٹ لائبریری، جامعہ اسلامیہ، جامعہ آباد، بھٹکل، ین کے. پن کوڈ نمبر 5813-20، انڈیا.